أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرازين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بالله محمد وآل محمد، صلى الله محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں سید الشہداء کے اس غم میں اس فرش عذاب پہ بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. خدا نمتال کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. عزان محترم ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اس پورے نظام کے اندر جگہ جگہ اپنی حکمت کی علامتیں ہمارے لیے قرار دی ہیں. اس پورے نظام کے اندر کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو خدا نمتال کی حکمتوں سے خالی ہو. اور ایک جملہ فلسفی اسلامی فلسفے کے ماہرین استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں نظام نظام احسن. نظام احسن کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر اس سے بہتر نظام ہونا ممکن نہیں ہے. یہ خدا نمتال کا نظام ہے. لہٰذا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اور آپ کو کمی لگیں گی، کوتاہی لگیں گی، اور شاید ہم اپنے خام خیالی میں سوچیں کہ اس سے بہتر ممکن ہوتا، لیکن حق یہ ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر آپ کو کوتاہی نہیں مل پائے گی. جو کچھ ہے یہ بہترین نظام. اگر ایسا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس بہترین نظام کے اندر خدا نے ہمارے حصے میں کیا کام رکھا. وہ خالق متعال پتھر کو بے ہدف خلق نہیں کرتا، درخت کو، کیڑوں اور حشرات کو بھی ہدف خلق نہیں کرتا. کیا اس نے کسی اشرف مخلوقات کی نو میں سے کسی ایک کو بھی ہدف خلق کیا ہو؟ ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انڈیویجول ہونے کے ناطے بھی ہدف خلق کیا. اس کا مطلب ہے ہمارا بھی اس پورے نظام کے اندر کوئی ہدف ہے، ہمارا بھی اس نظام کے اندر کوئی حصہ ہے. بعض لوگوں کا حصہ بہت واضح ہوتا ہے، کسی خاندان کی وجہ سے، کسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، کسی حادثے کے نتیجے میں ایک واضح حصے تک پہنچ جاتے ہیں اور سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کے نصیب میں یہ حصہ آنا عین ممکن ہے. یوں احساس ہوتا ہے جیسے بعض لوگوں کے سامنے خدا نمتال امکان رکھتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اگر یہ طلب کریں گے تو ملے گا، طلب نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا. اور مجھے بھی لگتا ہے جیسے اس کائنات کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اگر خدا سے بڑا حصہ طلب نہ کرے تو اس کو کچھ ملے، اور جو طلب کرے اس کو خدا نہ دے، یہ نہیں ہو پائے. چونکہ ہم لوگ خود کم پہ راضی ہو جاتے ہیں، ہم لوگ بڑے کی توقع کرتے ہی نہیں خدا سے، بڑے کا ارادہ نہیں کرتے، تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اگر ہم خدا سے بڑے کا ارادہ کریں کہ خدا ہم تیرے دین کے لیے بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ یہ ارادہ کریں گے آپ کے لیے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور سب کا سب منحصر ہوگا آپ کی اپنی محنت کے اوپر، ہاں جب آپ ظاہر ہے کسی بڑے ہدف کا ارادہ کریں گے اور خدا نمتال سے کسی بڑے ہدف کو طلب کریں گے, اسی کے حساب سے آپ کو قربانی بھی دینی پڑے گی, اسی کے حساب سے آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا نمتال آپ کو ہمیں محروم کر کے رکھے اور ہمیں عنایت نہ کرے. اس حساب سے ایک دو نکات عرض ہوں گے, درود بھیجے گا محمد والد 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 والد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد والے محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم خدا نمتال سے بڑے ہدف کو کیسے طلب کر سکتے ہیں, اور بڑے ہدف کو طلب کرنے کی ایک سادہ سی مثال یہ تھی کہ کسی دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر انسان سے ہم چھوٹی سی بات طلب کریں کہ خدایا مثلا ہم جو دینی طالب علم ہوتے ہیں خدا سے طلب کریں خدایا میں ایک مسجد کا پیش امام بننا چاہتا ہوں. مسجد کا پیش امام بننا چھوٹا کام نہیں ہے, بڑا کام ہے, لیکن اس سے بڑھ کر بھی بہت سارے کام. ایک مسجد کا پیش امام بنے 25-30 آدمیوں کو 40 آدمیوں کو رہنمائی دے, کیا میں خدا سے طلب نہیں کر سکتا کہ خدایا مجھے 40,000 انسانوں کو رہنمائی دینے کی قابل بنا دینا؟ طلب تو کیا جا سکتا ہے, طلب کروں جدوجہد کروں اس کے لیے تو بڑا کام ہو سکتا ہے. تو مثلا وہ دوست کہنے لگے کہ معمولاً ہم لوگ طلب کرتے ہیں ایک مسجد مل جائے, ایک مدرسہ مل جائے. تو مثال کے طور پر سید حسن نصر اللہ نے اللہ سے ایک مدرسہ نہیں مانگا, ایک مسجد نہیں مانگی. انہوں نے کہا خدا تو مجھے حزب اللہ دے, میں تیرے دین کو بلند کروں گا. خدا نے حزب اللہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں اس کی منصب پہ بٹھاتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم تم پرچم بلند کرتے ہو نہیں کرتے. اسی طرح ہم اور آپ ممکن ہے ہمارا کردار بہت چھوٹا سا نظر آتا ہوتا کہ بھائی اس چھوٹے سے کردار میں ہم کوئی بڑا کام کیسے کر سکتے ہیں. لیکن کس نے کہا آپ سے کہ آپ چھوٹے کردار پہ راضی ہو جائیں؟ اللہ سے بڑے کو طلب کر, ہمت دکھائے, طاقت دکھائے, جرات دکھائے. اچھا بڑے کو طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آیا صرف زبان سے کہنا کافی ہے؟ نہیں, زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. جو کام آپ کو ملا ہے اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے اعلیٰ پیمانے پر کریں کہ بعد میں خدا کہے کہ اس بندے کا حق ہے کہ اس کو بڑا کام ملنا چاہیے, بڑا کام ملنا چاہیے. اور خدا کسی کے حق میں ظاہر کے ناانصافی نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اور میرے اندر صلاحیت کسی بہت بڑے کام کی تھی اور خدا نے ہم سے بڑا کام نہیں لیا. نعوذ باللہ تعالیٰ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر ہم کسی کارپوریٹ کلچر کا شکار ہو گئے اور ہماری صلاحیتیں جو تھیں وہ یوٹیلائز نہیں کی گئیں. اگر ہوں تو خدا نے مطلب یقیناً استعمال کرے گا اور دین کی راہ میں ہم کام آئیں گے. اب یہ کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو کیسے بڑھائیں, ہم اپنے پیمانوں کو کیسے بڑھائیں, اور کون سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو چاہتے تو بڑے کام کر سکتے تھے لیکن چھوٹی چیزوں کے اندر غرق ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. دیکھنا ہوتا ہے ہم کس چیز کے اوپر خوش ہو کر کہیں کہ بس اتنا کافی ہے, اور کس کام کو کرنے کے بعد کہیں کہ نہیں اتنا کافی نہیں ہے, اس سے بہتر ہو سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ دو قسم کے معمولاً ملیں گے آپ کو. ایک وہ لوگ ہوں گے جو کام کو کسی بھی طریقے سے کرنے کے عادی ہوں گے, کام کو ٹال دو کسی طریقے سے. اور ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جو کام کو ٹالنے کی کوشش نہیں کریں گے, کام کو اچھے طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں گے, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں احسن, کہ اچھا طریقہ کوئی. آپ سب سے پہلے اپنے اندر کوشش کریں احسن کو انجام دینے کی آپ کے اندر طاقت آتا ہے. ٹالنے کا کام نہ کرنا, چاہے کوئی بھی کام کرو. میں کبھی کبھی صرف مثال کی خاطر عرض کرتا ہوں, پر زغیر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے مجھے کہ چاہے جمعہ دار ہو اور جھاڑو دے رہا ہوں, ٹالنے کے لیے نہ دینا, اس طرح دے جو بہترین دینے کا طریقہ کار کا. آپ اپنے کام کو بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. جیسے کام آپ اچھے طریقے سے کریں گے خدا تعالیٰ آپ کے اگلے کام کے دروازے کھولے گا, اور پھر آپ کے سامنے دروازے کھولنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ تصور فرما رہے ہیں کہ آپ کے دروازے نہیں کھول رہے ہیں تو پھر آپ طلب کریں اللہ تعالیٰ سے, واسطوں سے طلب کریں. عملاً ہم نے اپنی زندگی میں کام کئی دفعہ کیا, یعنی کبھی احساس کیا کہ ٹھیک ہے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کام ہو نہیں رہے, اور بعض اوقات احساس کیا کہ ڈیڈ لاک آ گیا. تو مثال کے طور پر ہم نے مشہد کا سفر کیا اور مولا سے طلب کیا کہ مولا ہم چاہتے ہیں آپ کی نوکری کریں, ہمیں نوکری کیوں نہیں مل رہی؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں اور اللہ سے طلب کریں, وقت کے امام سے طلب کریں کہ مولا آپ کو نوکر نہیں چاہیے؟ کوئی تو نوکر چاہیے ہوگا. کیوں وہ نوکر ہم نہ بنے, ہم سے کام لیں؟ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب آپ پورے خلوص کے ساتھ ان سے کہہ رہے ہوں گے جو آپ کام دیں گے اسے ہم کریں گے. پھر آپ کم ہمتی مت دکھائیں, چھوٹی چھوٹی سی رکاوٹوں کے اوپر اپنے آپ سے ناراض نہ ہو کہ میں نے یہ کام لیا ہی کیوں تھا. آپ یہ سوچیں گے اللہ نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے. ایزان محترم یقین فرمائیے جو ہماری اس وقت کی مشکل ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتی ہے, وہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, ہماری کوئی مشکل پیسے کی کمی نہیں. البتہ برادر کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے, شاید جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے ہماری مشکل پیسے کی کمی نہیں ہے, ہماری اصلی مشکل ہماری ہمتوں کی کمی ہے, ہمتیں کم ہیں ہمارے اندر. اسی 30 سال کے اندر جس میں ہم بر صغیر کے اندر اپنے وجود کو مسلمان ثابت کرنے میں لگا گیا, اسی 30 سال کے اندر یہ قوم لبنان کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ کیوں ایسا ہوا؟ ہم نے بھی وہی 30 سال گزارے, انہوں نے بھی وہی 30 سال گزارے. وہ دنیا کے سخت ترین دشمن کے سامنے تھے. ٹھیک ہے ہمارا دشمن بھی کم نہیں تھا لیکن اتنا سخت نہیں تھا جتنا ان کا دشمن تھا. کیوں انہوں نے 30 سال کے اندر صفر سے اٹھ کر اپنے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا لیا؟ اور کیوں ہم ابھی تک یہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ دنیا ہمیں کافر نہ کہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں میں کس چیز کا فرق ہے؟ اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ریسورسز کا فرق ہے, میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں ریسورسز کی کمی ہرگز نہیں ہے ہمارے پاس. خدا نے اہل بیت کے چاہنے والوں کو فقیر خلق نہیں کیا, بہت امیر خلق کیا. اور جو ریسورسز ہمارے پاس تھا وہ بیچ باہر ریسورسز, بہت زیادہ ریسورسز. صرف مشکل جو ہمارے پاس ہے ہمتوں کی کمی ہے ہم لوگوں کے اندر, کاموں کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دیتے. میں دسیوں مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور میں بعض اوقات جو میں تھوڑا سا ڈس اپوائنٹڈ ہوں یہاں پر آنے کے بعد, وہ یہ کہ اگر پاکستان میں بہت اچھے طریقے سے نہیں ہوتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ شاید ان لوگوں کا ایکسپوجر نہیں ہے, ورنہ ان کو پتا ہو کہ کام بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے. میں جب یہاں پہ آ کر کاموں کو اس طرح ہوتا نہیں دیکھ رہا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا تو مجھے تعجب ہے کہ آپ کو تو ایکسپوجر بھی ہے, اب کیا کمی ہے؟ اب پھر ایک اور کمی سمجھ میں آتی ہے. ہم نے گویا یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا دین قسمہ پرسی میں چلے چلے جائے. کیوں یہ تصور کیا ہوا؟ کیوں ہم نے اس طرح سوچا؟ یعنی جب ہم اپنی دنیا کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کو اعلیٰ پیمانے کے اوپر لے جا کر کام کر رہے ہوتے ہیں بہترین طریقے کا, لیکن جب ہم اپنے دین کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے گزار دیں یہ ہو جائے. یہ دین کے ساتھ ناانصافی ہے. دین کا حق یہ ہے کہ یہ سب سے اچھا طریقے سے انجام دے, اور اس میں جب ہم کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہم اپنے دین کے راستے کو روک رہے ہیں. اور مجھے اس بات کے بعد ایک اور چیز کا ڈر ہونا شروع ہو جاتا ہے. خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اگر تم نے وعدہ پورا نہیں کیا تو ہم تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے کر آئیں گے, پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. فرماتا ہے کہ ہم ایک اور قوم کو لے کر آئیں گے پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے بہت واضح روایت موجود ہے اللہ کے رسول کی, یہ آئے کریمہ جو قانون کی صورت میں کہ اگر تم نے وعدے کو پورا نہیں کیا, اپنے کام کو پورا نہیں کیا, یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, تمہاری جگہ ایک اور قوم آئے گی پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. یہ آئے کریمہ اور اللہ کے رسول کی روایت موجود ہے. حضرت سلمان فارسی تشریف فرما تھے, باقی اصحاب بھی تشریف فرما تھے. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ حضرت سلمان فارسی کے معاملے میں لوگ تھوڑی سی کوتاہی کر گئے, جو احترام ملنا چاہیے وہ عرب نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملی. تو فرمایا کہ اس کی قوم ایک موقع پر آئے گی جو تمہیں دین سکھائے گی جب تم دین سے بھاگ رہے ہو. قطعی روایت موجود ہے میرے پاس. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کی قوم آئے گی اور یہ تمہیں دین سکھائے گی اور تم لوگ دین سے بھاگ رہے ہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کی قوم علم کو حاصل کرے گی چاہے سوریا پہ رکھا ہوا, پوری دنیا اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گی لیکن اس کی قوم حاصل کر لے گی. شاید ہم لوگ اب وہ ہوتا دیکھ رہے ہیں, کم از کم گزشتہ 30 سال کے اندر تو ہمارے سامنے واضح کہ یہی ہوا. اب اس جب اس چیپٹر کو ہم دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ قوموں کے کردار تبدیل ہو سکتے ہیں, اس موقع پر ڈر کے میں کہتا ہوں کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا کہ خدا ہمیں ذکر حسین کی سعادت دے, یا خدا نہ کرے اگر ہم نے اس کام کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دیا تو خدا کسی اور قوم کو بھیجے گا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، جو ہم پھر نہیں ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو یہ امانت صحیح طرح سے دینے میں کامیاب نہ ہو سکیں، چونکہ ہم نے کام کو اچھے طریقے سے نہ کیا. تو آپ جب بھی دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں، مضبوط طریقے سے کیجیے، اچھے طریقے سے کیجیے، چاہے کوئی چھوٹا سا ہی کام آپ کے ہاتھ میں. ہم لوگ زیادہ تر دینی کام والنٹیرلی ہوتے ہیں، اور جو والنٹیئر کی بیس کے اوپر ہوتے ہیں وہ سادہ سا کہہ دے گا کہ مثلا میں نہیں کر پایا. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ اگر اپنے جاب کے اوپر بیٹھا ہو تو اپنے باس سے یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نہیں کر پایا، ورنہ معلوم ہے کہ اس کے ساتھ پھر کیا ہو گیا. وہاں پہ کیوں کہہ سکتا، اور یہاں پر اپنے خدا سے کیوں کہتا ہے کہ میں نہیں کر پایا؟ اس وجہ سے کہ یہاں کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، آبویس پنشمنٹ نہیں ہے، ورنہ اب اس کو سامنے آ جاتا کہ بھائی کیا پنشمنٹ اس میں کیا مل رہی ہے، کیا پنشمنٹ مل رہی ہے. اب آپ کو کام نہیں ملے گا. اگر آپ کو ایک جگہ ملی ہے کہ آپ سے کہا گیا ہے، اللہ نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک سنبھالیں، اور آپ خدا نہ کرے نعوذ باللہ طاقت اور توانائی کے باوجود نہیں سنبھالیں گے، آپ محروم ہو جائیں گے، کام آپ سے چھن جائے گا، کوئی اور اس کام کو انجام دے گا. اور قسم کھانا چاہتا تھا لیکن زبان پہ کنٹرول کر رہا ہوں کہ قسم نہ کھاؤں. یقین فرمائیے کہ کبھی بھی دین کا کام زمین پہ رکھا نہیں رہے گا، کوئی نہ کوئی کر لے گا، ہم اور آپ پیچھے رہ جائیں گے. یہ اللہ کا دین ہے، ہمارے اور آپ کا نہیں ہے. چونکہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، مسبب الاسباب، تو وہ وسیلہ بنائے گا، کسی اور کو لے آئے گا، وہ اس کام کو انجام دے دے گا، نعوذ باللہ تعالی، ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے. بس عزیزان محترم، اگر آپ کو کوئی ذمہ داری ملی ہے دین کے نام پر، بھرپور طریقے سے کریں، جو دین کا حق ہے، جو دین کی روح ہے، جو دین کا وقار ہے، اس کے نام پر کریں. جب آپ کر رہے ہوں تو لوگ دیکھیں کہ کچھ لوگ انتہائی سنجیدہ کسی کام کو انجام دے رہے ہیں، اور اس سے آپ کا دین بھی سر بلند ہوگا، آپ کو بھی عزت ملے گی، اور آپ کے لیے آہستہ آگے کے راستے کھلیں گے. کم کے اوپر قانع مت ہو جائیے، اللہ نے یہاں پر قناعت کا کوئی درس نہیں دیا، قناعت کا درس دیا ہمیں مادیات کے اندر، اور اس معاملے کے اندر ہمیں صرف ایک درس دیا، آگے بڑھو، طلب کرو اللہ سے. بڑی روح اور چھوٹی روح میں فرق یہی ہے، چھوٹی روح چھوٹے کام کر کے خوش ہو جاتی ہے، بڑی روح چھوٹے کام کر کے کوڑتی رہتی ہے کہ چھوٹا کام کیوں لیا ہم سے، اللہ نے بڑا کام کیوں نہیں لیا، بڑے کام کو طلب کرے. اور اس کو ہم مجاہدہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں کوشش کرو، بڑے کام کو لے کر آؤ. سے آپ کے سامنے الحمدللہ رب العالمین اتنے خوبصورت کردار، یعنی ہم لوگوں کو ایک لحاظ سے فخر ہونا چاہیے، ہم جس ایج کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جس عصر کے اندر ہم لوگ ہیں، اس کے اندر بہت بڑی بڑی ارواح گزری، بڑی روحیں گزری. یعنی اگر ایسی میں مثال کے طور پر ایک بڑی روح کہوں تو ڈاکٹر شمران بہت بڑی روح کا نام ہے. شہید شمران ایک شخص کا نام ہے کہ جس نے بند دروازوں کو کھولا ہے، کس طریقے سے اس نے قوموں کے راستوں کو کھولے. ایک آدمی ایک دفعہ ایک محنت کرتا ہے، اپنے خاندان کے لیے پیسہ لے کے آتا ہے، ایک دفعہ ایک آدمی محنت کرتا ہے، اپنے خاندان کو ہدایت دیتا ہے، ایک دفعہ ایک آدمی محنت کرتا ہے، پوری قوم اس سفر سے اٹھا کر ہدایت پہ پہنچا دیتا ہے. بڑی روح یہ کام کرتی ہے. اس خاطر مثال کے طور پہ امام موسیٰ صدر بڑی روح کا نام، شہید چمران بڑی روح کا نام، اور سب سے بڑی جو بعظمت روح اس وقت ہمارے درمیان اس عصر کے اندر رہی وہ امام خمینی کی روح تھی. ان تمام شہداء اور علماء کے نام پر جنہوں نے اس تمام معرکے کے اندر اپنی جانیں دیں اور اس میں زندگیاں قربان کی، درود بھی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جتنی بڑی ارواح ہیں یہ سب کے سب سید الشہداء سے اپنے تناسب کو، نسبت کو حاصل کر رہے ہیں، سب سید الشہداء سے حاصل کرتے رہتے. بڑی روح میں کبھی نا امیدی نہیں آتی. کربلا کے بلند ترین با عظمت ترین پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ نا امید کبھی نہ ہو، اپنے کام کو جاری رکھو. کاش ہم لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں سمجھ میں آ جاتی. جن حالات میں سید الشہداء نے کام کو انجام دیا، آیا اس سے بدتر حالات قابل توقع ہیں کیا؟ قابل تصور بھی نہیں ہے. اس میں نہ توقع میں آتے ہیں نہ تصور میں آتے ہیں کہ اس سے بدتر حالات ہوں جو سید الشہداء کے حالات تھے. اور اتنے برے حالات کے اندر ایک اسٹریٹجی ایسی بنائی سید الشہداء نے کہ دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی ناامیدی کے عالم میں پھنسا ہو وہ سید الشہداء سے امید حاصل کرے گا۔ آپ ظاہر مارکے کا دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ نوازے رسول ہیں، پورے معاشرے کے اندر ان کا نام ہے، پوری امت ان کے نانا کا نام لے رہی ہے اذانوں کے اندر، اور وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ساتھ دو تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے ان کا۔ اس سے زیادہ قسمہ پرسی کیا ہوگی، اس سے زیادہ بے بسی کیا ہوگی کہ آپ اس دین کے لیے جس کے لیے آپ کی جان گئی ہے، آپ کی والد اور آپ کی والدہ کی جان گئی ہے، آپ کا خاندان قربان ہوا ہے، آپ میراث رسول کے مالک ہیں، اس کے بعد جب آپ اس دین کو بچانے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں تو کوئی آنے کو تیار نہیں۔ بالکل ان کے والد گرامی رہتے ہیں، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی اللہ محمد آل محمد۔ کبھی مولا نے سخت جملات ارشاد فرمائے، بصرہ کے قریب ایک مقام پر پہنچے، لوگ ساتھ دینے والے نہیں تھے، فرمایا یا اشبہ الرجال، کہیں بھی لکھا ہے ولر رجال ولستم برجال، دو تین بارہ شاید ولر رجال سب سے مشہور، اے اے مردوں کے سایو تم لوگ مرد نہیں ہیں۔ اتنی سخت عبارت استعمال کی۔ اجی سخت عبارت کیوں استعمال کر رہے تھے؟ لوگ دشمن کے مقابلے کے لیے آ نہیں رہے تھے، اور امیر المومنین جو تھے مسلسل دیکھ رہے تھے کہ دشمن سب کچھ پامال کر رہا ہے اور لوگ ہمت نہیں کر رہے کہ اٹھیں اور مقابلہ کریں۔ تو سید الشہداء اس عالم کے اندر لوگوں کو پکارتے ہیں، اپنے کام کو انجام دینے کی طرف جاتے رہتے ہیں، اور بالکل اسی روح کے ساتھ سید الشہداء ایک ایسے معاشرے کے اندر ہیں جہاں کوئی جنبش نہیں، جہاں کوئی حرکت نہیں، جہاں پہ کوئی ریفلیکشن بھی نہیں آ رہا۔ سید الشہداء نے مدینہ ترک کر دیا ہے، پوری معاشرے کے اندر بات پھیل گئی کہ سید الشہداء مدینے سے آ گئے ہیں۔ حج کو ترک کر دیا ہے، پورے معاشرے کے اندر بات پھیل گئی کہ سید الشہداء حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور پھر بھی کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ یعنی مایوس کن حالات اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں۔ ان مایوس کن حالات میں سید الشہداء کی امید کیا؟ یہ وہ جگہ جہاں عقیدہ ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جب ہمارے اندر توحید مضبوط ہوتی ہے پھر بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ سید الشہداء کا جو پیغام ہے وہ امید کا پیغام ہے، اور یہ امید کب حاصل ہوگی؟ جب خدا نے متعال پر یقین ہوگی۔ خدا نے متعال فرماتا ہے ان اللہ لا یضیع یا ان لا نضیع اجر المخلصین، کہ خدا نمتال مخلصین کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دینے دیں۔ یہ خدا نمتال کا ایک پیغام ہے۔ اچھا، ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہمیں قوانین خدا کے اوپر، جب میں پہلے دن سرچ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ہم نے قوانین نہیں سمجھا۔ مثلا ہم نے قانون سمجھا ہے کہ پانی کو اگر اتنے درجے تک گرم کریں گے تو ابلے گا، لیکن ہم نے یہ قانون نہیں سمجھا کہ خدا کہتا ہے اگر تم مخلص ہوئے میں تمہارے کام کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اس کو ہم قانون نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں شاید امکان ہے کہ میں مخلص بھی ہوا اور خدا میرے کام کو نعوذ باللہ تعالی ضائع کر دے گا۔ ایسے کیسے ممکن ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا، اور خود فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف وعدہ رسلہ، جو اپنے مرسلین سے وعدہ کرتا ہے اس کو کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو وہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم مخلص ہو گئے میں تمہارے کام کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ پھر ناامیدی کس بات کی؟ پھر کیوں نا امید ہو؟ یعنی اس کا مطلب ہے نا امید اگر ہم ہوں تو صرف صرف ایک بات کے اوپر، وہ یہ کہ ہم مخلص نہیں ہیں۔ اگر مخلص ہو جائیں اور خدا نے متعال کے اوپر یقین رکھتے ہوں، پھر اس کا مطلب ہے نا امیدی کوئی امکان نہیں ہے، آپ کو اپنے کام کو انجام دینا چاہیے۔ اور وہ پھر میں عرض کروں گا، جو سید الشہداء سے سیکھے ہوئے لوگ تھے بدترین حالات کے اندر اللہ سے امید رکھتے تھے۔ ایک عجیب کیریکٹر جو اس زمانے کے علماء میں رہا ہے، گزشتہ جنریشن میں، ان میں ایک کیریکٹر ہے جس کا نام نواب صفوی ہے، علماء میں سے ہیں، اور علماء کے اندر ہونے کے ساتھ ساتھ گزشتہ زمانے کے بادشاہوں کے خلاف کارروائی کرنے میں پیش رہے۔ ایک موقع کے اوپر اسیر کر لیے گئے، ان کے اوپر مقدمہ چلا کہ انہوں نے قتل کی کارروائی کے لیے پلاننگ کی تھی، منصوبہ بندی کی تھی رضا خان کے خلاف، اور ان کو پکڑ لیا گیا، اور ایک موقع کے اوپر فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے ہوئے، ان سے پوچھا گیا تمہاری آخری کوئی خواہش؟ کہاں ایک خواہش ہے، کیا خواہش ہے؟ کہا میں ابا پہنتا ہوں، امامہ اور قبا پہنتا ہوں، یہ میرا لباس مجھے دو، مجھے وہ پہننا ہے۔ عجیب خواہش ہے، کہنا میں عالم ہوں، یہ میرا لباس ہے، ابا یہ ابا ہے، یہ قبا ہے، اور ایک امامہ سمجھا، کہا میں یہ پہنتا ہوں، مجھے دو۔ उन्होंने अपने हेड से पूछा देना या नहीं देना, उन्होंने कहा दे दो क्या फर्क पड़ेगा, कोई यहाँ पे है नहीं देखने वाला, पहन ले क्या हो जाएगा। तीन आदमी साथ और थे मेरे ख्याल में, तीन या चार, क्या ठीक है इसको दे दो। उन्होंने खूब ढूंढा, उनका मामा नहीं मिला, उन्होंने कहा अबा और कबा देंगे बस, ये अबा कबा कबा, क्या ठीक है यही दो। उसको दिया, फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया, फायरिंग हुई, शहीद हो गए, नारा लगाया अल्लाह अकबर, वहीं पे शहीद हो गए। कोई यकीन कर पाएगा कि वो तस्वीर खींच गई? वो तस्वीर खींच गई, इनकलाब के बाद वो तस्वीर सामने आई है कि नवाब सफवी की तस्वीर मौजूद है। ये खुदा का निजाम है, कोई आम निजाम नहीं होता, तो ये जाया होना चाहिए था। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया कि हाँ इन्होंने ये मांगा था, इस तरह से शहीद हुए थे, ये जुमला अदा किया था, सब विटनेसेस मौजूद हो गए, तस्वीर भी बाकी रह गई। और उस जमाने में कहां लोगों के पास कैमरास होते थे, उसके बावजूद सब कुछ हो गया। ये अल्लाह का निजाम है, खुदा अपने निजाम के अंदर किसी का भी अजर जाया नहीं होने देगा। सिर्फ एक शख्स चाहिए हमें, हमें खुदा के लिए काम करना है, हमें मुखलिस होना है, वही जो शहीदुश्शहदा ने मैदान कर्बला में सिखाया। बदतरीन हालातों, सख्त तरीन हालातों, हिम्मत मत हारो, अपने काम पर अंजाम दो और भरपूर तरीके से अंजाम दो। हम लोगों के साथ मुश्किल ये है, चूंकि हमें खुदा के निजाम पे यकीन नहीं है, खुदा तआला की हिकमत पे यकीन नहीं है, खुदा की बसारत के ऊपर यकीन नहीं है कि वो देख रहा है, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, वो सब कुछ देगा हमें। इस खातिर छोटी छोटी परेशानियों के ऊपर, छोटी छोटी मुश्किल के ऊपर समझते जैसे काम खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? जो दुनिया के लिए करते हैं वो नहीं थकते, हम खुदा के लिए करते हैं और थक जाते हैं। अब मैं दुनिया के किसी भी काम को देखता हूं तो मैं सोचता हूं सबसे पहले इसको करने वाले ने किस हदफ से किया, उसने अपनी दुनिया के लिए किया। मिसाल अगर मेरे सामने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है तो मैं सोचता हूँ इसकी बिल्डिंग बनाने वाले क्यों ये बिल्डिंग बनाई, इसने अपने फन का इजहार करना था, इसने मसलन दुनिया के लिए करना था, इसको पता था कि ये मर जाएगा, उसके बावजूद इसने किया। जबकि हमें मालूम है कि हमारा खुदा जिंदा रहेगा और हम भी जिंदा रहेंगे, तो हम खुदा के लिए क्यों ना करें, क्या रुकावट है? एक दफा अपना रिव्यू करें अपने अकायद के ऊपर, अपने नजरियात के ऊपर, और इन वाकयात को जरूर सुनते रहें। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आप रिसोर्सेज आपके पास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ढूंढिए जो जिन लोगों ने मेहनतें की हैं अल्लाह की राह में, और डेस्परेट कंडीशन में जिन लोगों ने मेहनतें की हैं वो किस तरीके से की हैं, किन उम्मीदों पे काम करते थे। मैंने चंद दिन पहले आपकी खिदमत में शहीद अव्वल का लिखा, जिंदान के अंदर थे, मालूम था चंद दिनों के बाद वो शहीद कर दिए जाएंगे, फिर भी उन्होंने कहा जो वक्त है मेरे पास मैं इससे किताब लिखूंगा। अब क्या तवक्को है कि आप बिल्कुल मौत से चंद दिन पहले दुश्मन के जिंदान में बैठकर किताब लिख रहे हैं? तवक्को है कि किताब बाकी रहेगी? क्या तवक्को? न सिर्फ ये कि वो किताब बाकी रही है, 700 साल कम से कम हो गए, मुझे नहीं मालूम कोई शिया आलिम बनाओ उस किताब को पढ़े बगैर, सवाल ही पैदा नहीं होता। 700 साल से हमारे टेक्स्ट का हिस्सा है, हमारी करिकुलम के अंदर है, उसको पढ़े बगैर कोई इंसान शिया आलिम नहीं बन पाएगा। ये खुदा का काम है कि वो उसको संभाले, हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम ये नहीं कि हम अपने लिए रिजल्ट्स बनाएं कि हमें रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। हमारा काम ये जो खुदा ने ड्यूटी दी है उसको पूरी तरीके से अंजाम देना, बाकी खुदा करने का। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद और मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हम शहीदुश्शहदा से सीखें कर्बला के अंदर, शहीदुश्शहदा के असहाब से सीखें, किस उम्मीद पर शहीदुश्शहदा का साथ दे रहे थे? बस असहाब से सिर्फ एक उम्मीद के साथ दे रहे थे, यानी वाज़े सराहतन बाद असहाब ने कहा कि मौला हम कयामत के दिन बीबी के सामने नहीं चाहते कि हमारा चेहरा खराब हो, हम सुरखुरू होना चाहते हैं, बस बस एक उम्मीद के ऊपर, कयामत के दिन बीबी के सामने सुरखुरू होना चाहते हैं। उनकी एक नियत है, उनके अंदर एक जज्बा है। इनमें से कुछ लोग हैं जो बसीरत हैं, बहुत दूर तक देखने वाले हैं। और कौन बसीरत के अंदर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से आगे जा सकता है? यानी बीबी के बाद जुमलात ऐसे हैं, जाहिर है कि बीबी एक खातून होने के नाते हम नहीं कह पाते कि मकाम इमामत, मकाम इस्मत वगैरह उससे क्या ताल्लुक है, हमें नहीं मालूम। लेकिन कतअन हमें मालूम है कि उन जुमलात के पीछे जो बसीरत है वो इमामत की बसीरत है, उसके बगैर वो जुमला अदा नहीं हो सकते। 11 मुहर्रम को जब कोई लाशा सालिम नहीं था, تب بی بی فرما رہی تھی کہ بیٹا غم مت کھاؤ، تمہارے باپ کا روزہ بجے گا، یہاں پہ لوگ آئیں گے۔ اور میں جب دیکھتا ہوں چہلوں کے دن 1 کروڑ لوگ سید الشہداء کے روزے کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ بی بی زینب صلی اللہ علیہ 1400 سال پہلے دیکھ رہی تھی کہ یہاں پر روزہ بنے گا، یہاں پہ لوگ آئیں گے، پوری دنیا سے لوگ آئیں گے۔ آگے یہ ان کی بصیرت ہے، انہوں نے ہمیں درس دیا۔ احسان محترم، ہم اہل بیت کے معتقد ہونے کے ناطے ہمارا ماضی بہت خوبصورت ہے، ہمارا مستقبل بھی بہت خوبصورت ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا ہم لوگوں میں غم کس بات کا ہے، یعنی پریشانی کس کس کی ہے۔ یقین فرمائیے پاکستان کے تمام بدترین حالات کے باوجود اگر کوئی مجھ سے کہے پاکستان کے بارے میں مستقبل کیسا ہے، میں کہتا ہوں اچھا اچھا، ہو ہی نہیں سکتا کہ بری بری، ہاں مستقبل اچھا اچھا۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب ہم کہیں پہ گئے ہیں ٹارگیٹ کلنگز ہو رہی ہیں اور لوگوں نے پوچھا کہ اگر اس طرح سے ہمارے سارے انٹلیکچوئلز، ڈاکٹرز اور ایڈوکیٹس وغیرہ مرتے رہے تو ہمارا ہوگا کیا؟ ان کا کچھ نہیں، ہم باقی رہیں گے، ہم لوگ زندہ رہیں گے۔ کوئی قوم فزیکلی مرنے سے نہیں مرتی، کبھی نہیں ہوا۔ قومیں شہید ہونے سے نہیں مرتی، قومیں جسم کے کم ہونے سے نہیں مرتی، قومیں صرف حوصلوں کے کم ہونے سے مرتی۔ آپ حوصلہ کم نہ کرنا۔ مجھے ایک سمبولک ایونٹ یاد ہے، بہت زبردست قسم کی ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی تھی۔ ابھی تیسرا دن نہیں ہوتا تھا کہ ایک اور جنازہ آ جایا کرتا تھا، ہمیشہ اس طرح کا ایک چین بنا ہوا تھا۔ ایک جگہ پہ میں ایک درس دینے کے لیے گیا، وہاں پہ خواتین تھیں اور کچھ بہن موجود تھیں، اور ان میں سے کسی نے کہا کہ اگر اس طرح ہمارے مرد مرتے رہے تو ہمارا کیا ہوگا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا ہم نے آپ کو سکھایا اس لیے کہ اگر مرد مر جائیں تو عورتیں اگلی نسل کو سکھائیں کہ ہمارا مکتب کیا تھا، ہم کس فکر پہ زندہ تھے، ہمیں کیا غم جب تک ہماری خواتین ہمارے بچوں کو سکھانے کے قابل۔ ہمارا ماضی خوبصورت ہے، ہم سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، ہمارا خوبصورت ماضی صحیح ہے، اس میں خون ہے، اس کے اندر قربانی ہے، اس کے اندر ایثار ہے، لیکن پرفخر۔ کوئی قوم ہوتی ہے جس کا ماضی ایسا ہوتا ہے جس کو شرمندگی کے ساتھ بیان کرتا ہے چونکہ اس نے چوری چوری کی ہے، جیسے کہ انگریزوں کا ماضی ہے بلا شک کچھ بار چوری کے اوپر مشتمل ہے، غداری فریب مکاری کے اوپر مشتمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہمارا پر فخر ماضی ہے، ہم ظلم کے خلاف جہاد کیا ہے، ہم نے کبھی ان ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکایا، الحمدللہ رب العالمین۔ سید الشہداء سے وہ روح بلند ہوئی ہے، اس نے آج تک ہمارے سروں کو بلند رکھا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارا ماضی ہے، اور جو ہمارا مستقبل ہے وہ ہمارا عدل و انصاف کے اوپر مبنی مستقبل ہمارے امام کا ظہور ہے۔ ہمارا مستقبل اچھا اچھا، ہمارے پاس اتنا خوبصورت ماضی ہے، پر فخر ماضی ہے، جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے کہ کاش حسین ان کے پاس ہوتا۔ اور اتنا اچھا مستقبل ہے جس کے لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر قیامت کے دن 40 دن بھی ہوئے تو میرا بیٹا ضرور آئے گا۔ ڈر کس بات کا ہے؟ اتنے اچھے ماضی کے ساتھ، اتنے اچھے مستقبل کے ساتھ، جس کی یقین دہانی اللہ کے رسول نے 100% کروائی ہوئی ہے، کوئی کوشچن نہیں کہ یہ نہیں آئی۔ صرف ایک کام رہ گیا ہے، ہمیں سید الشہداء سے سیکھنا ہے اور ان کے فرزند کی نصرت کے لیے تیاری کرنی ہے، اور اس میں اپنی طاقت کو استعمال کر کر الحمدللہ رب العالمین ہم اس دور میں جہاں نتائج حاصل ہوئے۔ آج سے اگر ہم 40 سال پہلے ان باتوں کو کر رہے ہوتے تو شاید سننے والے کہتے ہیں کہ بھئی ہم کن امیدوں کے اوپر کام کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین آخری 30 سال کے اندر جو کچھ ہمارے سامنے فتح و نصرت نصیب ہوئی ہے وہ سید الشہداء کے پیغام کی حقانیت کو ثابت کرتی ہے ہمارے سامنے۔ سید الشہداء نے جو پیغام دیا ہے وہ زندہ پیغام دیا ہے۔ تو احسان محترم ہر چیز ہمارے فیور میں جا رہی ہے، اور جتنا یہ کفر اور نفاق کی سازشیں ہوتی ہیں، جتنا کفر اور نفاق ہمارے خلاف جمع ہوتے ہیں دین اسلام کو نابود کرنے کے لیے، نعوذ باللہ تعالی، آپ سب جانتے ہیں کہ ان سب نے پامال ہونا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے بالکل جیسے کل کی بات تھی جب سلمان رشدی کا کیس ہوا، اور اس فقیہ مجاہد نے سلمان رشدی قتل کا فتویٰ دیا تھا، مجاہد جب سلمان رشدی قتل کا فتویٰ دیا تھا, سارے یورپین کنٹریز نے اپنے امبیسیز سے اپنے امبیسڈرز کو بلا لیا تھا, اور جب یہ سارے واپس جا رہے تھے تو ایران کے اوپر بہرحال ایک قسم کا غم چھایا ہوا تھا کہ ہم انٹرنیشنل ارینا کے اندر ریلیشنز کے اندر آئسولیٹڈ ہو گئے, ہم اکیلے رہ گئے. امام خمینی نے تقریر کی, انہوں نے دوپہر میں تقریر کی اور انہوں نے ایک واضح جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ آپ مطمئن رہنا کہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں؟ فرمایا ہم نے اللہ کے رسول کی عزت کا دفاع کیا, یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا, ہم نے ایک مقدس ہدف کی تو قربانی دی ہے. چونکہ مقدس ہدف کی تو قربانی دی ہے, یہ لوگ جو دنیا پرست ہیں یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. یقین فرمائیے, انہوں نے پریڈکشن کی, کہنے لگے یہ جتنے امبیسڈر جا رہے ہیں سب واپس آ جائیں گے, چند ہی مہینوں کے اندر سب کے سب واپس آ جائیں گے. انہوں نے کبھی فتویٰ واپس نہیں دیا, آج بھی یہی کر رہے ہیں, اپنے امبیسڈرز کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ذلیل ہو کے پھر دوبارہ واپس آ جائیں گے, کوئی راستہ نہیں. جب تک ہمارے ہاتھ میں پرچم حسین ہے, جب تک ہم دین خدا کی نصرت کی لڑائی کر رہے ہیں, سب کو واپس آنے سے صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. برادر درخواست کر رہے ہیں کہ شاید جگہ کی قلت کا مسئلہ ہے, آپ لوگ تھوڑا سا اپنے میرے الٹے ہاتھ کی طرف, آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف تشریف لائیے تاکہ جگہ بن جائے. اللهم صل على محمد آل محمد. بردی کا درود بھیجے گا محمد آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. بس ہمارے پاس قانون بنتا ہے, قانون یہ ہے کہ اگر ہم مخلص ہیں, ہم مقدس اہداف کے لیے کام کر رہے ہیں, خدا تعالیٰ ہمارے کاموں کو ضائع نہیں ہونے دے گا. ہم نے سید الشہداء کی شہادت سے اس پیغام کو حاصل کیا ہے, اور جس کسی نے سید الشہداء کے پیغام کو, سید الشہداء کی شہادت کے اوپر غور کیا ہے, وہ اس پیغام تک پہنچ گیا. خدا کام کو ضائع نہیں ہونے دے گا, خدا سر بلند کرے گا, خدا عزت دے گا. انہی اصولوں کے اوپر بظاہر تنہا رہنے والی ایک قوم شروع کرتی ہے اپنے کام کو, اور آپ خود تصور کر سکتے ہیں چند سال پہلے, انقلاب سے چند سال پہلے, وہی لوگ کہ جنہوں نے بعد میں پوری دنیا کو ہلا دیا, ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. بظاہر لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ بھئی یہ لوگ کر کیا سکتے ہیں, اور کتنے واقعات میرے ذہن میں بھی آتے ہیں کہ اس سے پہلے کس طرح سے لوگ کہتے تھے تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے عزت دیے, سربلندی دیے, الحمدللہ رب العالمین. اور اسی طریقے سے ہمارے سامنے راستے کھلیں گے, یہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہوگی, البتہ سختی کے ساتھ تبدیل ہوگی. میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ یہاں اچھا وقت نہیں دیکھیں گے, شاید آپ کو بری لگے, آپ یہاں اچھا وقت نہیں دیکھیں گے. یہ پوری یورپین یونین کے اندر بدترین جگہوں میں سے بن جائے گی, سخت ترین جگہوں میں سے بنے گی, اور ان کو سب کچھ جھیلنا پڑ جائے گا. آپ کو ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہوگا, آپ کی زندگی میں کم از کم ایک آلٹرنیٹ سولوشن ہونا چاہیے. ساری انویسٹمنٹ یہاں پہ مت کیجیے, انویسٹمنٹ کا مطلب پیسہ نہیں ہے, ٹائم ریسورسز آپ کی لائف ہے. آپ کو ہمیشہ کریٹیکل ڈیسیزن اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہوگا, آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ راستہ ہونا چاہیے, تاکہ خدا نہ کرے اگر آپ کبھی فیل کریں کہ بھائی یہاں پہ ڈیسپریٹ ہے, تو پھر آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہو. ہمیشہ اپنے کام کی طرف توجہ دیجیے, اپنے دین کی طرف توجہ دیجیے, اپنے دین کو سنبھالنے کی طرف لے کے جائیے, اس ذمہ داری کو ساتھ لے کے چلیں گے, آپ کو عزت ملتی ہے, آپ کو سرفروشی ملتی ہے. سید الشہداء نے مدینے کے جوانوں کے نام ایک خط لکھا تھا. سید الشہداء کے پیغامات آفاقی پیغامات ہیں, زمانے کے اندر محصور نہیں ہیں. مدینے کے جوانوں کے نام ایک خط لکھتے ہیں اور اس کے اندر فرماتے ہیں جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا, اور جو ساتھ نہیں دے گا اس کو عزت نہیں ملے گی. انتہائی خوبصورت جملہ میں سے, جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا, اور جو ساتھ نہیں دے گا اس کو عزت نہیں ملے گی. آپ کو یاد ہے میں نے عزت کے مفہوم کے اوپر عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, سید الشہداء نے یہاں پر عزت کو شہادت کے ساتھ قرار دیا. جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا, جو ساتھ نہیں دے گا اس کو عزت نہیں ملے گی, یعنی وہ شہادت سے محروم ہو جائے گا اور دنیا کی عزت بھی اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی. ایک جملہ سید الشہداء نے یہ ارشاد فرمایا جو ساتھ نہیں دے گا اسے عزت نہیں ملے گی. آپ دین کا ساتھ نہیں دیں گے آپ کو عزت نہیں ملے گی, مطمئن رہیے گا. پھر چاہے لاکھ جد و جہد کرتے رہیں گے دنیا میں کچھ وقار مل جائے, نہیں مل پائے گا. اللہ کا قانون اس بات کے اوپر ہے کہ اگر کوئی حکم خدا کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح دے گا وہاں سے عزت نہیں مل سکتی اسے. اگر کوئی حکم خدا کے مقابلے میں دولت کو ترجیح دے گا, طاقت کو ترجیح دے گا, شہرت کو ترجیح دے گا, وہاں سے عزت نہیں ملے گی, بے عزتی ملے گی. اور میں سید الشہداء کا ایک اور قول جرأت پر جسارت کر کے عرض کر دیتا ہوں, گرچہ بعض جگہوں کے اوپر کہنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن سید الشہداء کا قطعی قول ہے. فرمایا ایک موقع کے اوپر اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے تو عورتوں کے استعمال کیے گئے کپڑے سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے. واقعا عجیب جملہ ہے, اگر ساتھ نہیں دو گے تو فرما رہے ہیں اس نجس کپڑے سے زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے. یہ دین ہے انسان محترم, کھیل نہیں ہے, یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ کو لیں گے یا نہیں لیں گے, آپ اس پیشے کو لیں گے یا نہیں لیں گے. یہ دین خدا ہے, اس نے دین خدا کے اوپر 124,000 انبیاء قربان کیے, اس نے اپنے دین کے اوپر اہل بیت کو قربان کروایا. اس کے بعد میں کہوں میں تیرا دین نہیں دوں گا تو مجھے عزت دے گا؟ پھر وہ مجھے دنیا میں عزت دے دے گا؟ کیا وہ حساب نہیں لگا سکتا کہ میں تو علی اصغر کو بھی قربان کرواتا ہوں اور تم کہتے میں دین نہیں لوں گا؟ سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ استعمال ہوئے ہوئے کپڑے سے دس ذلیل ہو جاؤ گے تم, اور اس ذلت کو کفار بصرہ نے دیکھا ہی کہ جب حجاج بن یوسف جیسے لوگ آئے انہوں نے کسی کی عزت کو عزت نہیں چھوڑا, سب کو پامال کر دیا, ہزاروں لاکھوں لوگ قتل عام ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے ایک سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا. سید الشہداء حجت خدا ہے, حجت خدا میدان کے اندر تنہا پکار رہے, حل من ناصر ینصر, کوئی ساتھ نہ دے اور پھر خدا نہ ہلے, کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی حق کے لیے اتنی بڑی بازی لگا دے, کوئی حق کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دے اور وہ میدان کے اندر تنہا کھڑا ہو کے پکارے اور اس کے مظلوم بچے اللہ تش کر رہے ہوں اور پھر خدا کچھ نہ کرے, کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ کربلا کے اندر سید الشہداء نے کیا کیا قربان کیا کربلا, کوئی ایک فرد اٹھا کر پوری دنیا کو اس کے برابر میں وزن کرے پھر دیکھیں کون بھاری ہے. کربلا کا فرد فرد پوری دنیا کے اوپر بھاری ہے, اس میں وہ صفات ہیں جو پوری دنیا کے اندر نہیں ہیں. کربلا کا فرد فرد بھاری ہے, لہذا سید الشہداء کے لیے سخت ہوتا تھا کسی ایک کو بھی بھیجتے تھے. اور اگر جو میں ابھی تک سمجھ پاتا ہوں شاید کربلا کے سخت ترین مناظر میں سے ایک منظر وہ تھا جب حضرت علی اکبر الوداع ہونے کے لیے آئے, سید الشہداء کے مظلوم دل کے اوپر جو غم گزرے ہیں اس کا اظہار سید الشہداء کے قلب مبارک میں کیا. سید الشہداء نے عاشور کے دن عمدن اپنے آپ کو بہت بہت بہکا, ان کی ذات میں بہادری تھی, ان کی ذات میں شجاعت تھی, وہ میراث شجاعت, وہ ہر ایک کو حوصلہ دینے والے تھے. لیکن نہیں معلوم کیا لمحہ گزرا ہے جب حضرت علی اکبر الوداع کرنے کے لیے, خدا جانتا ہے کہ وہ کون سا وقت چاہیے. ہمارے سامنے صرف ایک معاملہ ہے, وہ یہ کہ ایک بوڑھا باپ ہے جس کا جوان بیٹا الوداع ہونے کے لیے, ہمارے سامنے بس بس ایسا معاملہ. لیکن سید الشہداء کا معاملہ کچھ اور ہے, یعنی آپ تصور فرمائیں ابھی عاشور کا دن شروع نہیں ہوا ہے, اذان ہونی ہے اور سید الشہداء کے پاس ان کے اپنے مؤذن ہیں, جب وہ اذان دینے کے لیے جانے لگتے ہیں تو فرماتے ہیں آج تم نہیں جاؤ, آج میرا بیٹا علی اکبر اذان دے. علی اکبر سے اذان دلوائی عاشور کی. اب ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جیسے علی اکبر نے اذان دینا شروع کی خواتین کی خیموں سے رونے کی آواز آنے لگی. کیوں؟ علی اکبر شبیہ رسول تھے, پکارتے تھے تو لوگوں کو اللہ کے رسول کی آواز آتی تھی. عجیب روایت موجود ہے, بعض لوگ جو مدینے آتے تھے مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ علی اکبر یہاں سے گزریں گے تو گویا ہم نے رسول اللہ کی زیارت کر لی. علی اکبر شبیہ رسول, سید الشہداء کے لیے بھاری کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ علی اکبر کو الوداع کرنا, اور کس طریقے سے سید الشہداء نے علی اکبر کو الوداع کیا. ایک موقع آیا جب حضرت علی اکبر الوداع کے لیے تشریف لائے
کتنا خوبصورت وہ مرثیہ ہے، وہ سلام ہے جس کے اندر فرمایا تقدم والا دی، میرے بچے اب تم آگے بڑھو، نہیں معلوم وہ کون سا لمحہ ہے۔ ایک موقع پہ علی اکبر سے کہا بیٹا کہ ابو بی زینب سے الوداع کر لیا ہے تم نے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت علی اکبر کو پالا ہے اپنا بچہ بنا کے، اور ہم لوگ مرد ہونے کے ناطے ان جذبات کو نہیں سمجھ پائیں گے، شاید جو ہماری خواتین بیٹھی ہیں ان کو پتا ہو کہ اگر کوئی عورت کسی کو پالے اور پوسے اور 18 سال کا بنائے، اس کے بعد وہ 18 سال کا کڑیل جوان مرنے کے لیے الوداع کرنے آئے، کیا غم گزرا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی روح کیوں نہیں معلوم کی روایت کہاں تک مستند ہے، لیکن کثرت سے پڑھی گئی ہے کہ جب علی اکبر الوداع کرنے آئے تو خیمے کا پردہ 7 دفعہ اٹھا اور گرا، اللہ اکبر، کیا مرحلہ ہوگا جب ایک ایک بی بی علی اکبر کو الوداع کر رہی ہوگی کہ ہمارا اکبر جا رہا ہے۔ ایک عجیب استفادہ کیا ہے علامہ ذیشان نجوادی نے، فرمایا ایک راوی کہتا ہے جب آخری دفعہ پردہ اٹھا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے احساس کیا کہ کسی نے اکبر کی ابا کا دامن کھینچا ہے، تو علامہ ذیشان نجوادی نے کہا کہ اگر کوئی خاتون ہوتی تو کندھے پہ ہاتھ ہوتا، اس کا مطلب ہے کسی بچی نے کھینچا ہے۔ خدا جانتا ہے علی اکبر کا جانا کیسا تھا، ایک جملہ گویا ہے، ایک جملہ بیان کرتا ہے، کہتے ہیں علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے جنازہ بھرے گھر سے نکلا۔ علی اکبر کا جانا بہت سخت تھا سید الشہداء کے لیے، مخدرات کے لیے بھی سخت تھا، سید الشہداء کے لیے بھی سخت تھا۔ ہمارے پاس 2-3 روایات موجود ہیں علی اکبر کے الوداع کے لیے، میں جساستن سے بحث کروں گا آپ کی خدمت میں۔ ایک موقع کے پر جب الوداع کرنے کے لیے علی اکبر تشریف لائے، سید الشہداء نے علی اکبر سے ایک جملہ کہا، مشہور معروف جملہ ہے، کہا بیٹا علی اکبر تم دشمن کی طرف جاؤ لیکن پلٹ پلٹ کے میری طرف دیکھتے رہنا، میں چاہتا ہوں آخری وقت تک تم مجھے دیکھو، قسم خدا کی بوڑھے باپ کا دل نظر آ رہا ہے، آپ شبیہ رسول کو بھیجا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا سے دعا کیے خدا سے، اے خدا تو جانتا ہے میں کسے بھیج رہا ہوں، قلب محزون کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ ایک موقع کے اوپر نہیں معلوم، یہاں پہ روایت کو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، مشہور روایت ہے، علی اکبر گئے ہیں لڑنے کے لیے، حضرت علی اکبر نے جہاد کیا ہے، ایک موقع کے اوپر واپس آئے ہیں اور سید الشہداء سے کہا کہ بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو میں جہاد کرتا، میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں یہ امامت کے امتحانوں میں سے ہے، حوض کوثر کا مالک اپنے بچے کی پیاس کو دیکھ رہا ہے۔ سید الشہداء نے بلند جملہ ارشاد فرمایا، کہا بیٹا علی اکبر تم جاؤ تمہارے جد امجد تمہیں پانی پلانے کے لیے بیتاب ہے، تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے، تمہیں علی مرتضیٰ سیراب کریں گے، تم جاؤ لڑو۔ حضرت علی اکبر دوبارہ روانہ ہوئے ہیں، دشمن کے ساتھ مارکہ کیا ہے، پیکار کیا ہے، علی کا بیٹا علی ہے کیسے لڑتا ہوگا وہ خدا جانتا ہے، بس ایک موقع ہے وہ زمین کے اوپر گرے ہیں، ایسے جب بھی کوئی گرتا تھا وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مجھے نہیں معلوم علی اکبر نے یہ سوچا ہو کہ میرا بوڑھا باپ کیسے آئے گا میرے پاس۔ مشہور روایت، مشہور و معروف جملہ جو پڑھا جاتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا بیٹا آواز دیتے رہو تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا، علی اکبر اب مجھے دکھائی نہیں دیتا تم کہاں ہو۔ علی اکبر سے سخت بھی ایک جملہ ہے، اس سے سخت ایک جملہ ہے، نہیں معلوم علی اکبر کے پاس چل کر گئے یا گھٹنوں کے بل گئے، علی اکبر کے پاس کیسے گیا میں نہیں معلوم، سید الشہداء علی اکبر کے پاس پہنچے، علی اکبر انڈیا رگڑ رہے تھے، علی اکبر نے کیسے الوداع کیا ہمیں نہیں معلوم. سید الشہداء کا ایک جملہ ہے, قسم کھا سکتا ہے انسان سید الشہداء نے کہا ہے. سید الشہداء نے قطعاً کہا ہے وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَفَا, اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں بچا, اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. کتنا غم ہوگا سید الشہداء کے دل کے اوپر. اب علی اکبر کا لاشا اٹھانا ہے, کیا کوئی جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے گا آسان ہے؟ علی اکبر کا لاشا اٹھانا ہے. اس موقع میں پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا, زینب مدافع امامت ہے, زینب خود نقش امامت کے اندر ہے. ایک موقع پہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا دربار خیمے کے دروازے کے اوپر تشریف لے آئیں, سید الشہداء نے دیکھا میری بہن خیمے کے دروازے پر آئی ہے, فوراً کہا زینب آپ پلٹ کر چلے جائیے, حسین زندہ ہے ابھی, ابھی آپ باہر مت آئیے. علماء نے گفتگو کی ہے بی بی زینب کیوں باہر آ رہی تھی, ان کو نہیں پتا تھا کہ بھائی باہر آنے کی اجازت نہیں دیں گے. جواب میں کہتے ہیں بی بی امام حسین کو جانتی تھی, ان کو پتا تھا علی اکبر کی لاشے کو اگر حسین نے بہت دیر تک دیکھا تو نہیں معلوم کیا ہو جائے گا. وہ خود دروازے تک پہنچ گئی تاکہ حسین مجھے دیکھے, علی اکبر سے نظر اٹھے. بس ایک آخری شعر, بی بی زینب کا حال کیا ہے, ایک شاعر نے عجیب جملہ کہا, لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا, لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا, میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لو گی. ماتم ہوسا ہے علی اکبر کا مرتا.
کڑیل جوان کو ہائے کس کی نظر یہ لگ گئی, کڑیل جوان کو کس کی نظر یہ لگ گئی, کڑیل جوان کو
ماشاء اللہ آباد رہے ہیں
تو اکبر کی لاش خیمے سے تر حال عائشہ, اکبر کی لاش خیمے سے تر حال عائشہ, ہاتھوں پہ لے کے آتے ہو جیسے قرآن کو, ہائے بے جان کس نے کہے دیا بانو کی جان کو, بے جان کس نے گئے دیا بانو کی جان کو, جوان اکبر تیری سزا میں ہے تکبیر کی صدا, قائم کی آزان تیری ہر رضان کو, ہائے بے جان کس نے گئے دیا بانو گئی گھڑیل کو کس کی نظریے جوان ماشاء اللہ ہائے کس کی بالوں سے اپنا چہرہ چھپائے یہ کون تہذیب بازار آئے بالوں سے اپنا چہرہ چھپائے یہ کون تہذیب بازار آئے بالوں سے اپنا چہرہ چھپائے یہ کون تہذیب بازار آئے بالوں سے اپنا چہرہ امت کھڑی ہے پتھر اٹھائے امت کھڑی ہے پتھر اٹھائے یہ کون قیدی بازار آئے باتوں سے اپنا چھپائے یہ کون قیدی بازار اے بالوں سے اپنا چھپائے یہ کون قیدی اے بالوں سے اپنا چہرہ امت کھڑی ہے پتھر اٹھائے امت کھڑی ہے پتھر اٹھائے یہ کون قیدی بازار اے بالوں سے اپنا چہرہ چھپائے یہ کون قیدی بازار اے بالوں سے اپنا چہرہ چھپائے یہ کون قیدی ماشاء اللہ اے بالوں سے اپنا بالوں سے اپنا چہرہ چھپائے کینوں کے سینا پر اٹھ کر بھی نم ہے زینب کے سر سے دوری کا غم ہے نوں کے سینا پر اٹھ کر بھی نم ہے زینب کے سر سے دوری کا غم ہے چادر سے پوچھو چادر بتائے یہ کون قیدی بازار اے بالوں سے اپنا اے یہ کون قیدی اے بالوں سے اپنا ماشاء اللہ اے بالوں سے اپنا چھپڑے نام مولا ماشاء اللہ اے بالوں سے اپنا اے یہ کون قیدی اب ایک رسن میں بارہ گلے ہیں اب ایک رسن میں بارہ گلے ہیں یہ خود ہی جانے کیسے چلے ہیں نہ سانس آئے نہ سانس جائے یہ کون قیدی بازار اے بالوں سے اپنا ماشاء اللہ جدا کلا آئے بالوں سے اپنا یہ کون قیدی ماشاء اللہ بالوں سے اپنا یہ کون قیدی سب پڑھو نام مولا بالوں سے اپنا یہ کون قیدی آئے بالوں سے اپنا یہ غازی کی خواہر کا نام لیں گے غازی کی خواہر کا نام لیں گے آئے ہیں باغی الزام دیں گے کہہ دو یہ رب سے میں سر اٹھائے یہ کون قیدی بازار اے بالوں سے اپنا اے یہ کون قیدی اے بالوں سے اپنا ماشاء اللہ جی جدا کرنا ہی بازار آئے بالوں سے ہاں چہرہ چھپائے ماشاء اللہ اے بالوں سے اپنا اے یہ کون قیدی بازار چھپائے باتوں سے اپنا
چھپائے کون کہتی بازار
کہ ہے پیاس لب پر چالوں میں پانی ہے پیاس لب پر چالوں میں پانی چلتی ہے جھک کے کڑیل جوانی زنجیر گھیرے کعبے کو ہائے یہ کون کہتی آئے باتوں سے اپنا ماشاءاللہ بالوں سے اپنا
چھپائے
یہ کون کہتی بالوں سے اپنا
چھپائے
یہ کون کہتی بالوں سے اپنا
چھپائے
یہ
کون
کہتی ہے ایک بی بی دامن سمیٹے ہے ایک بی بی دامن سمیٹے ممکن نہیں ہے چھاؤں میں بیٹھے جو چپ کے لوری سنائے یہ کون کہتی بات ہائے باتوں سے اپنا یہ کون کہتی ماشاء اللہ باتوں سے اپنا یہ کون کہتی ہائے